الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد قالوا أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف والناس خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه فكاد الناس أن يضطربوا فأشار إلى الناس أن اثبتوا وأبو بكر يؤمهم وألقى السجف وتوفي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ چل رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیماری کی تفصیلات اگلی مجلس میں بتائی جا چکی ہیں. ماہ شوال، ماہ صفر کے بدھ میں وہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیماری شروع ہوئی تھی، اور جیسا کہ بتلایا پیر کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. کل 13 روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے. ویسے بیماری کے ایام کے سلسلے میں سیرت نگاروں میں اختلاف ہے، بعض 13، بعض 12، بعض 14 اور بعض 10 روز بتلاتے ہیں، لیکن راجح قول جس کو صحیح قرار دیا گیا ہے وہ 13 دن کا ہے. میں نے بتلایا تھا کہ اتوار کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ میں کچھ افاقہ ہوا، اور ظہر کی نماز کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما کے سہارے سے مسجد میں تشریف لے گئے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نماز شروع کرا چکے تھے. یہ دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر صفوں کو چیرتے ہوئے آگے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل برابر میں بائیں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا. حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے اسی جگہ پر ٹھہرنے کے لیے کہا, گویا وہی نماز پوری کرائے, لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پیچھے ہٹ گئے. آگے کی نماز بیٹھے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھائی پوری کرائی. نماز شروع حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرائی تھی, ابھی پہلی رکعت مکمل ہوئی نہیں تھی, پہلی رکعت ہی میں تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے. باقی نماز بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کھڑے رہ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے وہ نماز ادا فرمایا. یہ واقعہ اتوار کے دن کا تھا. پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس وقت فجر کی نماز کے لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز شروع کر چکے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے شریفہ کا پردہ ہٹایا اور وہیں حجرے شریفہ ہی میں اپنی جگہ پر کھڑے کھڑے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز جو ادا فرما رہے تھے اس کا نظارہ فرمایا. مسکرائے, بلکہ وہ مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہوئی اور گویا اس وقت آپ کا چہرہ انور جو ہے وہ گویا ایسا چمک رہا تھا جیسے مصحف شریف کا ورق. حضرات صحابہ یہ منظر دیکھ کر مارے خوشی کے قریب تھا کہ نماز توڑ رہا ہے. ان کے حضرات صحابہ کے اندر حرکت آئی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی محسوس کیا تو انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے یوں اشارہ کیا اور پردہ ڈال. یہ گویا آخری نظارہ تھا جو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا. ویسے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حجرہ شریفہ بہت مختصر تھا, اتنا وسیع نہیں کہ سب لوگ وہاں جا سکیں اور سب لوگ وہاں آ جا سکتے بھی نہیں تھے. وہاں حضرات امہات المومنین ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن وہاں موجود رہا کرتی تھی, اس لیے جو مخصوص لوگ تھے گھر کے خاندان کے وہ یا حضرات صحابہ میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حضرات اندر آ جا سکتے تھے, سب کے لیے وہاں آنا جانا مشکل تھا. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا یہ پردہ ہٹا کر اپنا آخری دیدار حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو کرا دیا. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت ٹھیک تھی, افاقہ تھا. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرات صحابہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کا حال معلوم کرنے کے لیے حجرہ شریفہ کے باہر آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو گھر کے آدمی تھے, اندر سے جب باہر آئے حضرات صحابہ نے پوچھا, کیف اصبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صبح کیسے کی, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کیسی, تو حضرت ابو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا, اصبح بحمد اللہ بارہ, اللہ کا شکر اور اللہ کا احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طرح یعنی صحت کے ساتھ اچھی حالت میں صبح کی. صاحب آپ کو اطمینان ہو گیا, سب لوگ اپنے اپنے کام پر چلے گئے. ایک اطمینان کی کیفیت جب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے بعد اندر حجرہ شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اب تو آپ کی طبیعت ٹھیک معلوم ہو رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میری بیوی حبیبہ بنت خارجہ، وہ اوالی یا اوالی کا جو علاقہ تھا یہ مدینہ منورہ ہی کا ایک حصہ تھا لیکن مسجد نبوی سے 3-4 میل دوری کے اوپر واقع تھا، وہاں ان کی باری کا دن ہے اور وہ اوالی ہی کے اندر سنا نامی مقام پر ان کا مکان تھا، اگر آپ، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو آج میں وہاں چلا جاؤں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اجازت لے کر اپنی اسی بیوی حضرت حبیبہ بنت خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں اوالی مقام سنا میں تشریف لے گئے۔ اب گویا گھر کے اندر صرف ازواج مطہرات ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسا کہ بتلا دیا تھا کہ بیماری کی ابتدا تو بدھ کو ہوئی تھی لیکن پیر کے روز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں، پھر وہ کشتے وہیں قیام پذیر تھے ازواج کی اجازت سے، اور یہ دوسرا پیر کا دن آیا تو لوگوں کو بھی اطمینان تھا، لوگ بھی، صحابہ بھی اپنے اپنے کاموں پر چلے گئے، اب یہاں حجرے میں اور کوئی تھا نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو حجرہ ہی ہے، وہی تیمارداری کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب اس کے بعد جب لوگوں کے چلے جانے کے بعد، اس اطمینان کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب طبیعت بگڑنا شروع ہوئی اور حالت نازک سے نازک تر ہوتی جا رہی ہے، اسی حالت میں بے چینی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پشت کا سہارا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے سے دے کر بیٹھے ہیں، جیسے کوئی بیمار آدمی کو بٹھایا جاتا ہے، تندرست آدمی سہارا دے کر بٹھاتا ہے اپنے جسم کے ساتھ لگا کر، اس طرح اسی حالت میں حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حاضر ہوئے، ان کے ہاتھ میں مسواک، تازہ مسواک کی لکڑی تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت نظریں جمع کر اس مسواک کی لکڑی کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی اس کیفیت کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا یہ لکڑی، یہ مسواک لے لوں آپ کے لیے ان سے معلوم؟ کہاں، وہ جب بول نہیں سکتے تھے، آپ نے سر کے اشارے سے جواب دیا ہاں لی۔ اب وہ تازہ مسواک جب پہلی مرتبہ کرنی ہوتی ہے تو اس کے سرے کو دانتوں میں چبا کر کے ریشے دار نرم کیا جاتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی وجہ سے آپ کو اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ مسواک کے اس سرے کو دانتوں میں چبا کر کے نرم اور ریشے دار کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی کہ میں آپ کو یہ چبا کر نرم کر دوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے لے کر اس کو اچھی طرح چبا کر پھر اس کو جھاڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں دھویا نہیں، اسی طرح جھاڑ کر کے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر بڑے اطمینان کے ساتھ مسواک فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسا اطمینان کے ساتھ مسواک کرتے ہوئے کبھی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، اور اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کرتی تھی کہ آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لعاب دہن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لعاب دہن کے ساتھ ملایا، اس لیے کہ وہ مسواک نرم کر کے جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا دھوئے بغیر حضور کو پیش کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو بعد میں حضور نے مسواک کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹایا تو حضرت عائشہ نے پھر وہ مسواک خود دی. اس کے بعد طبیعت میں اور زیادہ گویا کہیں خرابی آتی گئی, اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طبیعت میں بہت بے چینی. وہاں پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا اور اس پیالے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک ڈال کر پانی کا وہ گویا یہ اپنے چہرے انور پر اور پیشانی پر پانی لگاتے تھے, اور اللہ لا الہ الا اللہ اننی موت سکرات, لا الہ الا اللہ موت کی بڑی سختیاں ہیں, یہ فرماتے جاتے تھے. اور اس وقت آپ اپنے یہ اسی حالت میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے خبر گیری کے لیے تشریف لائی, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر کے بے چینی کے ساتھ کہنے لگی, ہائے میرے ابا کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی. ان کا یہ جملہ سن کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس یہ گویا آخری تکلیف ہے, اس کے بعد کوئی تکلیف آنے والی نہیں ہے. اور یہ بھی فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج تمہارے ابا پر وہ چیز آئی جو دنیا میں کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے, یعنی موت آ رہی ہے بس. اور پھر اسی کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمرے کی چھت کی طرف نگاہیں اٹھائی اور ٹک ٹکی باندھے ہوئے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم الرفیق الاعلی, یا اللہ میں رفیق اعلی یعنی عالم بالا کی صحبت کو اپنے لیے پسند کرتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں تندرستی کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بار بار یہ بات سنتی رہتی تھی کہ نبی کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیار دیا جاتا ہے, اور اس اختیار کے نتیجے میں نبی جب آخرت میں جانے کو پسند کرتا ہے تب ان کی روح قبضہ کی جاتی ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور اس اختیار کیسے دیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ پہلے ان کو آخرت میں ان کے لیے جنت میں جو جگہ ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں. تو نبی کریم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہیں چھت کی طرف گاڑی گویا اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کا جنت کے اندر جو مقام تھا وہ آپ کو دکھلایا گیا اور پوچھا گیا یہاں آنا ہے کہ وہاں رہنا ہے. اب ظاہر ہے جنت کا مقام دیکھنے کے بعد کون ہم جیسا ہو تو بھی پسند کرے گا کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, تو گویا یہ آخری اختیار دیا گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کی اس نگاہ کو جمائے رکھنے کو اور آپ کی زبان مبارک سے یہ جو جملہ نکلا اللہم الرفیق الاعلی, میں سمجھ گئی کہ آپ کو وہ اختیار جو حضور فرمایا کرتے تھے تندرستی کے زمانے میں اختیار دیا جاتا ہے وہ اختیار دیا گیا, اور اسی کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا ہے اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے نہیں. بس اس کے فوراً ہی بعد آپ نے انگلی اٹھائی اور آپ کا جسم مبارک ڈر گیا. بس یہ آخری حالت تھی, اور آخری جملہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر تھا وہ یہی تھا اللہم الرفیق الاعلی. پیر کا دن تھا, سب کا اتفاق ہے, اور تمام کتب سیر میں بخاری شریف کے اندر بھی روایت ہے, اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. وقت کون سا تھا, مغازی محمد ابن اسحاق کے اندر تو یہ ہے چاشت کا وقت تھا, اور مغازی جو ہے موسیٰ ابن عقبہ کے اندر یہ ہے کہ زوال کا وقت تھا. ارباب سیر نے یہ زوال والے وقت کو راجح قرار دیا ہے کہ اس وقت زوال کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اب یہ پیر کا دن تھا, ربیع الاول کا مہینہ تھا, تاریخ کون سی تھی؟ محمد ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کی بارہویں تاریخ تھی. یہی قول مشہور ہے اور عام طور پر کتابوں میں اسی کو اختیار کیا گیا لکھا جاتا ہے. لیکن اس پر ایک بہت بڑا اشکال ہے, سوال ہے مشہور, وہ یہ ہے کہ یہ تو سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو حج فرمایا تھا سن ہجری 10 میں, اور حجی سے واپسی کے بعد یہ سن ہجری 11 شروع ہوئی تھی جس کا یہ ربیع الاول کا, تو سن ہجری 11 کا محرم سفر اور یہ ربیع الاول, سن ہجری 11 کے 2 ہی مہینے گزرے تھے اور یہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. حج میں سب جانتے ہیں قرآن پاک کی آیت اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا, جس میں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے مکمل ہونے کی بشارت سنائی ہے کہ آج تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا, تام کر دیا, تمہارے لیے دین اسلام ہونے پر میں راضی ہوا. بخاری شریف ہی میں موجود ہے کہ یہ آیت عرفات میں 9 ذوالحجہ کو جمعہ کے دن نازل ہوئی تھی, کہاں؟ حج کے موقع پر میدان عرفات میں. بخاری ہی میں روایت ہے, ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک یہودی عالم نے سوال کیا کہ اگر یہ آیت ہماری کتاب میں اور ہمارے دین میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دین کو اپنے لیے عید بنا دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا, مجھے خوب یاد ہے یہ آیت کہاں نازل ہوئی اور کس تاریخ میں نازل ہوئی اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی. انہوں نے بتلایا کہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں نبی ذوالحجہ کو جمعہ کا دن تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے, اونٹنی کھڑی تھی سوار تھے, اسی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی. اور اس آیت کے نزول کے وقت وحی کے بوجھ کی وجہ سے اونٹنی بیٹھ گئی اور اس نے اپنا چہرہ زمین کے اوپر رکھ دیا. گویا میں بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ حجت الوداع کے موقع پر نبی ذوالحجہ کب تھی؟ جمعہ کے دن. اب نبی ذوالحجہ جمعہ کے دن, اس کا مطلب ہے کہ 8ویں جمعرات کو, اور ہر مہینے کی 8ویں, پہلی, 15ویں, 22ویں اور 29ویں, وہی ایک دن ہوتا ہے. پہلی جس تاریخ کو ہوگی اسی تاریخ کو 8ویں ہوگی, اسی تاریخ کو 15ویں ہوگی, اسی کو اسی دن کو, اور اسی دن کو 22 اور اسی کو 29. تو اب گویا 8ویں جمعرات کو تھی ذوالحجہ کی, 29ویں جمعرات کو. اب ذوالحجہ کیا 29 کما چاند ہوا یوں مانا جائے, 30 پورے نہیں ہوئے اور محرم کا مہینہ شروع ہوا, تو 29ویں کب تھی؟ جمعرات کو. تو محرم کی پہلی جمعہ, سمجھایا کہ اب پہلی جمعہ کو, تو محرم کی 29ویں بھی جمعہ کو. محرم کو بھی اگر 29ویں قرار دیا جائے تو پھر سفر کی پہلی سنیچر کو, پہلی سنیچر کو, تو سفر کی 29 بھی سنیچر کو, اور سفر کے مہینے کو بھی اگر 29 کا مانا جائے تو ربیع الاول کی پہلی اتوار, پہلی اتوار کو, تو 8ویں بھی اتوار کو. اب آگے 4 گن لو, پیر منگل بدھ اور جمعرات کو 12ویں پڑتی, پیر کو نہیں پڑتی. وہ یہ تینوں مہینے ذوالحجہ محرم اور سفر تینوں کو 29 کا دن آ, تو 12ویں کب آتی ہے؟ جمعرات کو. اور روایتوں میں ہے کہ آپ کی وفات کب ہوئی؟ پیر کے دن ہوئی. اب اگر ان تینوں مہینوں میں سے ایک کو ہم 30 کا مانیں تو ایک دن آگے بڑھیں گے, تو 12ویں بجائے جمعرات کے جمعہ کو آئے گی. 2 مہینوں کو 30 کا مانیں تو ایک دن اور آگے بڑھیں گے اور 12ویں سنیچر کو آئے گی. 3 مہینوں کو 30 کا قرار دیں تو ایک دن اور آگے بڑھیں گے اور 12ویں اتوار کا آ کر رک گئے, پیر آتا نہیں ہے. یہ بہت بڑا اشکال ہے, اب یہ تو طے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کو ہوئی, تاریخ کا یہ نہیں آتا, اور ربیع الاول کا مہینہ تھا, یہ بھی طے ہے. اب بارہ بنتی نہیں ہے, تو اس کا مشہور تو یہی ہے. تو اس کا ایک جواب تو علامہ باریزی اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ اصل میں یہ تو یہ تینوں مہینے ہم نے 30 کے گنے نا, کون سا؟ ذوالحجہ, محرم اور سفر. خود ذوالحجہ کے سے پہلے تو ذوالقعدہ کا مہینہ ہے. تو یہ سب روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے 25 ذوالقعدہ کو سنیچر کے روز مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تھے. کب؟ اور 4 ذوالحجہ کو اتوار کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن پہنچے تھے. کہاں؟ 25 ذوالقعدہ کو نکلے تو گیا 5 دن وہ, پر ذوالقعدہ 30 کا نہیں, کون سا؟ 29 کا. تو گیا اب یہ 25 ذوالقعدہ جو تھی سنیچر کو تھی نا, تو 29ویں کب آئے گی؟ اور چاند ہوا تو پہلا جمعرات کو, وہی ذوالحجہ کا 4 کو یعنی اتوار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے ہیں. اور بعد والی جمعہ جو آتی ہے 9ویں, اس وقت حج ہوا. گویا یہ مہینہ کون سا؟ ذوالقعدہ کا 29 کا ہوا. تو حافظ ابن کثیر اور علامہ باریزی یوں فرماتے ہیں کہ یہ تو مکہ والوں نے گویا 29واں چاند دیکھا. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جب حج کر کے واپس لوٹے ہوں مدینہ منورہ, تو وہاں پتا چلا کہ مدینہ میں 29واں کا چاند نظر پتا چلا ہو. ایک احتمال ذکر کیا ہے, یہ یاد رہے. ہو سکتا ہے کہ مدینہ میں 29 کے نہیں ہوئے, تو پورے 30 کے مدینہ میں اگر گنے جائیں تو ایک دن آگے بڑھ جائے گا. ہم اٹکے تھے کہاں پر؟ اتوار پر. ایک دن آگے بڑھیں گے تو 12ویں ہو جائے. لیکن اس صورت میں دوسرا اعتراض یہ ہوگا کہ 4 مہینے لگاتار 30 کے ماننے پڑے, اور یہ مشکل ہے. اس لیے یہ چھوڑ کر کے دوسرا قول ہے ان کا, ابو مخنف اور قلبی کا. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال پہلی ربیع الاول کو ہوا, یعنی پیر کے دن پہلی ربیع, مہینہ بھی ربیع الاول کا, دن پیر کا, تاریخ پہلی. لیکن اس صورت میں یہ تینوں مہینے کون سے؟ ذوالحجہ, محرم اور سفر, تینوں کو 29 کے ماننے پڑیں گے. اور تینوں ایک ساتھ 29 کے ہو, یہ بھی بات مشکل. ایک تیسرا قول ہے جس جو ہے موسیٰ ابن عقبہ, لیث ابن سعد, علامہ خارزمی, یہ بڑے بڑے لوگ ہیں سیرہ و مغازی کے, جیسا 2 تاریخ کو. کب؟ 2 کو. اس صورت میں 2 والا قول جو ہے اس کو نہیں, ہاں 2 والا, ایک 30 کا ایک بڑھ جائے گا تو 2 کو آئے گی. تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ, پہلا والا قول ہے اس کو حافظ ابن حجر عسقلانی, جو بخاری شریف کے شارح ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں, انہوں نے راجع کرا دیا. لیکن دوسرے قول کو علامہ سہیلی نے راجع کرا دیا ہے, اور اوفق للقیاس یعنی حساب کتاب کے اعتبار سے بھی وہ ٹھیک ٹھاک معلوم ہوتا ہے. اس لیے بارہ یہ تو آپ حضرات کے سامنے تاریخ کی بات تھی کہ یہ تاریخ کون سی. گویا حضور کی وفات پیر کے دن ہوئی یہ طے, ربیع الاول کا مہینہ یہ بھی طے. البتہ تاریخ کے سلسلے میں جیسا کہ کہا 12ویں مشہور ہے, لیکن اس پر سوال جواب یہ آپ کو بتلا دیا. اسی لیے حضرات محققین میں سے کسی نے پہلے اور کسی نے دوسری کا قول اختیار کیا ہے. بہرحال یہ تو بات تاریخ کی تھی, وقت کی بات بھی بتا دی, تاریخ کی بات بھی بتا دی. البتہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر باہر آئی ہجرے سے, تو صحابہ کرام پر ایک بے چینی کا عالم طاری ہو گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو ایک سکتہ, ایک خاموشی سی طاری ہو گئی.
गया बोल ही नहीं रहे एकदम मुंह बंद खला जैसे बोला ही नहीं। रजी अल्लाह तआला ने कहा ये था कि रो रो करके वो बेहोश हो गए। दूसरे सहाबा की भी हालत खराब थी। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाने लगे कौन कहता है हुजूर का इंतकाल हुआ। जो मुनाफिकीन बातें करते हैं कोई कहेगा हुजूर का इंतकाल हुआ मैं अपनी तलवार से उसका सर कलम कर दूंगा। गोया हजरत उमर रजी का वो तो हुजूर सलासम के पास हुजूर सलासम अल्लाह के पास गए हैं जैसे हजरत मूसा को है दूर पर गए थे ना तौरे रहने के लिए ऐसे ये वह एक वक्ती तौर पर बड़ा गनीमत हुई है फिर हुजूर लौटेंगे। मुनाफिकीन खुशियां मनाने लगे थे इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने और वो वाकई अगर हजरत उमर यही समझते थे कि आपका इंतकाल अब उस वक्त हजरत अबू बकर तो वहां मौजूद थे जैसा कि बताया जा चुका वो तो सुबह जा चुके थे कहां अपनी दूसरी जो बीवी थी उनके मकान पर वहां थे। अब यहां ये कैफियत कोई काबू में है नहीं लोगों ने कहा भाई उनको बुलाओ इनको हजरत अबू बकर को उनके पास आदमी भेजा गया जो गए थे सहाबी उनकी रिवायत अंदर आने वाली है वो वहां पहुंचे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला के पास और जाकर के उन्होंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूछा क्या इंतकाल हो गया तो ये जवाब में क्या कहते हैं हजरत उमर यूं कहते हैं कि अगर कोई यूं कहेगा कि इनका इंतकाल हुआ तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा। हजरत उमर की हैबत वहां भी काम कर रही बहरा ये सुनते ही फौरन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अपने घोड़े पर सवार वहां से आए मस्जिद नबी के बाहर अपना घोड़ा छोड़ा और मस्जिद के अंदर दाखिल होकर हुजरे शरीफा में वहां मस्जिद में लोगों का मजमा था अपने अपने लिए रास्ता बनाया और हुजरे के अंदर दाखिल हुए इजाजत दी वहां अंदर हजरत उम्मतुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियां वहां की हजरत आयशा तो आपकी बेटी है उनको तो आपसे पर्दा करने की जरूरत नहीं है आपकी इजाजत लेने पर दीगर उम्मतुल मोमिनीन ने पर्दा कर लिया अंदर दाखिल हुए और दाखिल होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आप अपने बिस्तर पर लेटाए हुए थे आज चादर आपको उड़ा दी गई थी आपके चेहरे अनवर से चादर को हटाया और आपके दोनों मुंडों पर पीछे की तरफ से हाथ रख करके आपकी पेशानी का बोसा दिया। वाह खलीला वाह नबिया वाह सफिया वाह खलीला हाय मेरा नबी हाय मेरा दोस्त हाय मेरा जिगरी दोस्त ये कहा और कहा। उसके बाद मस्जिद में तशरीफ लाए मस्जिद में तशरीफ लाने के बाद वो खुतबा दिया जिसका अंदर आया मन का नया मोहम्मद मोहम्मद ममन का नया अब्दुल्लाइन जो आदमी मोहम्मद सलासम की पूजा और इबादत करता था सुन ले उनका तो इंतकाल हो गया और जो अल्लाह की इबादत करता था जान लो कि अल्लाह ताला मौजूद है उसको मौत आने वाली नहीं है। फिर कुरान की आयत पढ़ी वमा मोहम्मद रसूल जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के रसूल हैं क्या अगर उनका इंतकाल हो गया हो या शहीद हो गए तुम अपने पिछले पांव लौट जाओगे यानी क्या तुम ईमान से हट जाओगे और ये इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून ये नबी आपको भी मौत आने वाली है और ये जो आपके दुश्मन है वो भी गया। कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत का जिन जिन आयतों में तज़किरा किया गया था हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो आयतें पढ़ी। जब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़बान से हजरत सहाबा ने आयतें सुनी इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून और ये तो कहते ऐसा मालूम होता था कि पर्दा हट गया किसी को ये तस्वीर ही नहीं आ सकता था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल। ये सुना फौरन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद कहते हैं बुखारी शरीफ में उनका जुमला मौजूद है और फिर तो हर सहाबी की जबान पर यही आयत अमा मोहम्मद रसूल قد خلت من قبله الرسل وافهم ما تعطي انك ميت جاهل تھی حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے ان کی زبان سے یہ سنا تو گویا مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی پھر تو میں ایسا ڈھیلا ہو گیا کہ میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ سہار نہیں سکے اور میں زمین پر بیٹھ گیا۔ بہرحال حضرت ابو بکر نے اس موقع پر خطبہ دے کر لوگوں کو بتلایا جنبی, اور یہ بھی فرمایا کہ اور آپ نے جب جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا تھا اس وقت یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے جو موت مقدر تھی لکھی گئی تھی وہ آ چکی, اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موت نہیں دے گا. وہ حضرت عمر جو کہتے تھے کہ وہ آئیں گے تو اس کا مطلب جو زندہ ہوں گے پھر دوبارہ مر, کا ایسا نہیں ہونے والا ہے. بارہ حضرت ابو بکر کے اس کہنے سے سب لوگوں کو اطمینان ہوا کہ آپ کی وفات ہو گئی. اس کے بعد جو ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسئلہ آیا, لوگوں نے بہت سارے اس موقع پر جو سوالات پیدا ہوئے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین ہوگی یا تو کہاں تدفین ہوگی, وہ سارے سوالات ہیں. اور تقریباً اس موقع پر جتنے بھی سوالات پیدا ہوئے ان سارے سوالات کے جوابات حضرت ابو بکر پوچھا لوگوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوگی کہاں ہوگی. تدفین کے سلسلے میں بھی رائے مختلف تھی کہاں ہم کو دفن کیا جائے, کوئی کہا مکہ مکرمہ نے کہا آپ کا اصلی وطن ہے, کوئی کہا بیت المقدس وہ نبیوں کا مدفن ہے. تو اسی لیے تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بات زبان مبارک سے سنی تھی آج تک بھولا نہیں ہوں, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسی جگہ پر موت دیتے ہیں جہاں ان کا دفن ہونا اللہ کو پسند ہوتا ہے. اس لیے جہاں حضور کی وفات ہوئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جہاں آپ کا بھی وہیں آپ کو دفن کیا جائے. اب یہ کہ بھائی آپ کی قبر کے لیے کیا کیا جائے, تو اس زمانے میں دو قسم کی قبریں تیار کی جاتی تھی. ایک تو صندوقی کا ایسی زمین ہے جو نرم ہوتی ہے, نرم زمین کے اندر زمین والے جو قبر والی دیوار قبلے والی دیوار ہوتی ہے اس کے اندر اگر کھودنے جائیں تو نرم ہونے کی وجہ سے وہ حصہ اوپر والا دھنس جاتا ہے, تو وہ قبر کو کھودنے کے بعد اوپر کا حصہ چوڑا کھودنے کے بعد نیچے اندر بیچ میں پھر میت کو رکھا جا سکے پیٹی جیسا ایک حصہ اور کھودا جاتا ہے اس کو صندوقی قبر کہتے ہیں. اس کو شق کہتے ہیں عربی زبان میں, کیا کہتے ہیں شق. اور ایک ہوتی ہے بغلی لحد والی قبر. بغلی یعنی قبر کا جو کنارہ جو دیوار قبر کھودی جائے گی تو دو دیواریں ہوگی, ایک قبلہ والی دیوار ہے سامنے والی, تو قبلہ والی جو دیوار ہے اس کے اندر نیچے کی طرف اتنا کھودا جائے جہاں میت کو جیسا ہم یہاں راجے میں ہوتا ہے کہ اس طرح یہ بغلی یہ لحد کہلاتی ہے. لحد کہتے ہیں ہٹا ہوا, جو اصل قبر کھودی گئی ہے اس سے ہٹ کر اندر دیوار کی طرف کھود کر کے میت کو وہاں رکھا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تھا آپ کی زبان میں اللہ دو لانا وشق کو لے گئے رہنا, کہ لحد ہمارے لیے اور شق دوسروں کے لیے. تو ویسے تو دونوں طریقے سے قبر کھودنے کی شریعت نے اجازت دی ہے, وہ آپ نے اس ارشاد میں لنا بول کر اپنی ذات مبارک کی طرف اشارہ کیا تھا, وہ ہماری قبر وہی بنے گی. کون سی؟ لحد والی صندوقی. لیکن اب کیا ہوا, اس زمانے میں دو صحابی تھے جو قبر کھودنے کا کام کرتے تھے اجرت سے نہیں ایسے ہی. ایک تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے مکہ کے رہنے والے مہاجر, وہ صندوقی قبر کھودتے تھے. کون سی؟ وہ شق والی. اور دوسرے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوتے لے ابا انصاری, وہ لحد والی قبر کھودتے تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سی قبر تیار کی جائے, یہ جب چرچا ہوا تو دونوں میں سے کوئی وہاں موجود نہیں تھا. مشورہ یہ ہوا کہ دونوں کے پاس آدمی بھیجو, جو پہلا آئے گا وہ اپنا کام کرے گا. چنانچہ دونوں کے پاس آدمی بھیجا گیا, اتفاق کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے پہنچے اور انہوں نے اپنا کام کیا ہے. گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قبر آپ کے لیے کون سی مقدر تھی؟ لحد والی. وہ تیار ہوئی وہیں, کہاں؟ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک تھا نا, وہی اس طرح جا کر وہاں قبر کھود رہا تھا. اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ یہ وفات کا واقعہ زوال کے وقت پیش آیا تھا, تو اب اس کے بعد تو پھر عام طور پر دستور شریعت بھی یہی چاہتی ہے کہ مریض کو نہلانے وغیرہ کا کام اس کے خاندان کے لوگ کریں, تو وہ اگر اچھی طرح نہ کر سکتے ہو تو دوسرے آوے, باقی بہتر طریقہ یہی قرار دیا گیا ہے. تو بہرحال حضرت اسی یہ ایک تو آپ کی وفات کے بعد یہ لوگوں کے دندے جو بے چینی اور حضرت ابو بکر کہاں اور یہ اس میں بھی کافی وقت نکل گیا تھا, گویا سر شام کا وقت ہونے والا تھا. اسی موقع پر کسی نے اطلاع دی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ انصار وہاں جو ہیں جمع ہوئے ہیں امیر کا مسئلہ طے کرنے کے لیے. سقیفہ ابن ساعدہ جو ہے ایک چبوترا تھا, اوٹا تھا, جس پر بیٹھ کر مشورے کیے جاتے تھے. تو انصار جمع ہوئے ہیں کہ بھائی اپنا امیر طے کرو. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کسی نے اطلاع دی تو فوراً یہ ہزار روپئے دیکھو وہ کوئی فیصلہ کرے, اس سے پہلے ہم جا رہے ہیں. اس لیے کہ ایک فیصلہ ہو چکنے کے بعد اس کا بدلوانا مشکل ہوتا ہے, ہونے سے پہلے اس میں رائے دے کر کے اس کو روکا جا سکتا ہے. چنانچہ یہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ نے ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر وہاں گئے اور وہاں گفتگو ہوئی. اس موقع پر جو باتیں کرنے کی باتیں ہوئیں دونوں طرف سے, اخیر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تقریر کی, اس تقریر میں فرمایا کہ یہ دونوں آدمی میرے ساتھ ہیں, ایک طرف حضرت عمر سے, دوسری طرف حضرت عمر میں سے جس سے چاہو بیعت کرو. اس وقت حضرت عمر نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کی جا سکتی, آپ اپنا ہاتھ بڑھاؤ. چنانچہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا. حضرت عمر بیعت ہونا چاہتے تھے لیکن ان سے پہلے حضرت بشیر بن سعد, یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جو انصاری, پہلے انہوں نے بیعت کی اور اسی جگہ پر جو لوگ موجود تھے سب نے بیعت کر دی. یہ پہلی بیعت. پھر دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد بیعت, یہ پیر کا دن تھا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی بات آئی تو غسل کے لیے آپ کے کپڑے اتارے جائیں یا نہیں, یہ مسئلہ چرچا ہوا. تو لوگوں پر غشی تاری ہوئی اور آواز سنی کہ آپ کے کپڑے اتارے نہیں جائیں گے, کپڑوں ہی میں آپ کو غسل دیا جائے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غسل دیا. حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے حضرت فضل بن عباس اور عثمان بن عباس, یہ کروٹیں دیتے تھے. اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت شکران, یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اسامہ حضرت زید کے صاحبزادے مولا کہلاتے ہیں, یہ بھی حضرت شکران بھی حضور کے آدم کا یہ پانی ڈالتے تھے. گویا اس طرح یہ چھ آدمیوں نے مل کر آپ کو غسل دیا. اصل غسل دینے والے حضرت علی, اور کروٹیں دینے میں حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادوں نے حصہ لیا, اور حضرت اسامہ اور حضرت شکران نے پانی ڈالا. غسل کے بعد جو ہے تین سہول کے بنے ہوئے سوتی سفید چادروں میں, یہ تھی یمن کی, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن دیا کر آپ کو گویا تیار کر کے وہیں اسی قبر کے پاس رکھ دیا گیا. اور پھر آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی, یہ صحابہ نے پوچھا. حضرت ابو بکر نے کہا ہاں, لیکن جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زندگی میں ہمارے امام تھے, وفات کے بعد بھی آپ کی آپ ہی امام ہیں, یعنی گویا سب ایک جماعت کر کے نہیں, لوگ جائیں چونکہ حجرہ شریفہ میں جتنے آدمی آ سکتے تھے جائیں اور اپنے اپنے طور پر تکبیر کہیں, دعا کریں اور آ جائیں. ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت امہات المومنین سے کہا تھا کہ میری وفات کے بعد میرا جنازہ تیار کر کے رکھ دینا اور تھوڑی دیر خالی رکھنا کمرے کو. سب سے پہلے حضرت جبریل آئیں گے, وہ نماز ادا کریں گے, پھر میکائیل آئیں گے, پھر اسرافیل آئیں گے, پھر ملک الموت آئیں گے, پھر اس کے بعد چنانچہ بارہ, اس کے بعد لوگ جو ہے جماعت در جماعت جتنے لوگ گزرے میں آ سکتے تھے ہر ایک اپنے اپنے طور پر جماعت کے ساتھ نہیں, اس طرح نماز پڑھنا شروع ہوا تو سلسلہ شروع ہوا. اب گزرے میں زیادہ لوگ آ سکتے, وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اس طرح وہ پوری رات اور اس کے بعد پھر منگل کا دن بھی اس میں گزرا, اور اس میں بھی لوگ نماز پڑھ, 30,000 آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز ادا کی. بدھ کا دن گزر کر جو ہے منگل کا دن گزر کر بدھ کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. رات کے آخری حصے میں قبر میں اتارنے والے حضرت علی, حضرت عباس اور حضرت عباس کے دونوں صاحبزادے, انہوں نے اتارا فراقي طبق دالي دي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفات تقرا حال ہے کسی نے روایت میں مختلف سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے، تمام رضائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال کے اخلاص اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام طالبین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضرورتوں تو اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت و وسعت عطا فرما. جس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے اس کو بے انتہا قبول فرما، جس طرح اس کے سینے کو قرآن الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے اس کو مالا مال فرما، قرآنی اعمال صالحہ کا اس کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے اس کو آراستہ فرما. دن اور رات کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق حفظ ادا کرنے کی اس کو توفیق عطا فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو اس بچے، اس کے والدین، اس کے اساتذہ، اس کے اہل خاندان اور مربیوں کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے حفظ کی تکمیل کو آسان فرما. اللہ تو ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے فرما. اے اللہ اپنی شان ربوبیت سے تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہماری نصیحت صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں معبودوں کو بری فرما. جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن
کی اولادیں نافرمان ہیں, اللہ ان کی اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما, جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں, صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی سنتیں پیدا فرما, جن کی ازدواجی زندگیاں تنہائی کا شکار ہیں, اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو, اللہ اس کے ایمان و اسلام کی, جان و مال کی, عزت و آبرو کی, اہل و عیال کی, تجارت و زراعت و کاروبار کی, ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما. اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائے تجھ سے مانی, ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما, جن شروع و برائیوں سے بنا چاہیے اسے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز و نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک.